بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كثيرا تمام تعریفیں جملہ محامد صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے ہیں اور ہر قسم کی رحمت اور درود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں۔ آج ہمارا دورۃ القرآن اس کی پہلی کلاس ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان مبارک کے ساتھ ساتھ قرآن مجید سے پوری طرح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے لیے قرآن مجید کو پڑھنا، سمجھنا، سیکھنا، اس پہ عمل کرنا، اس کو اللہ تعالی ہمارے لیے آسان فرمائے، اور اللہ رب العزت ہماری جہود، ہماری مساعی، ہماری کوششیں اور ہماری تگ و دو اور محنت کو قبول فرمائے۔ قرآن مجید، القرآن الکریم، یہ ایک ایسی کتاب ہے جسے اس کائنات کے بنانے والی ذات اللہ رب العزت نے، جو اس دنیا کو پیدا کرنے والا، اس کائنات کو بنانے والا وحدہ لا شریک ہے، اس ذات نے اس قرآن مجید کو مخلوقات میں سے ایک اعلیٰ اور اشرف انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا۔ اس کتاب کا نام القرآن ہے۔ آغاز کیا جاتا ہے اس قرآن کے نام کے کلمہ القرآن سے۔ القرآن، یہ قرآن قارآ سے ہے، قارآ اور حمزہ اس کا مادہ اور حروف اصلی ہیں۔ اسی سے یہ لفظ قرآن ہے فعلان کے وزن پہ، جو کہ قرآ کا مصدر ہے، مصدر ہے، اور مصدر وہ کلمہ ہے کہ جس سے آگے سارے کے سارے کلمات بنتے ہیں، اور قرآن مصدر اللہ کی اس کتاب پہ بولا گیا ہے کہ جسے پڑھا جاتا ہے، جسے پڑھا جاتا ہے، اور فعلان کا یہ مصدر جب کسی ذات پہ بولا جاتا ہے تو مراد اس سے مبالغہ ہوتا ہے۔ ایک مثال سے اپنی بات کو سمجھانا چاہوں گا، کہ علم جس کا معنی جاننا ہے، علم رکھنا ہے، اس مصدر سے جب ہم عالم بناتے ہیں تو اس کا معنی ہے جاننے والا، اسم الفاعل، اور جب ہم اسے علم کہتے ہیں تو یہ مصدر ہے۔ یہ کہنا تو درست ہے کہ خالد عالم، خالد عالم ہے، لیکن یہ کہنا کہ خالد علم یہ اسی وقت بولا جاتا ہے جب اس علم کی گہرائیاں اور اس علم کا جو بہت بڑی چیز ہے، جب اس خالد کے اندر علم کی صفت کو مبالغہ دینا ہو تو تب جا کے اس خالد کے اوپر لفظ علم بولا جا سکتا ہے، وگرنہ یہ کہنا پڑتا ہے خالد عالم۔ ایسے ہی اللہ کی کتاب پہ بجائے اس کے کہ مقروء پڑھی جانے والی کتاب، مقروء کی بجائے قرآن بولا گیا، جو کہ مصدر ہے، اور اس لیے بولا گیا کہ یہ سب سے زیادہ دنیا میں جتنا اس کتاب کو پڑھا جاتا ہے اتنا کسی اور کتاب کو نہیں پڑھا جاتا ہے۔ قرآن یہ اس لیے اس اللہ کی نازل کردہ تنزیل پہ بولا گیا کہ اس سے مراد مبالغہ ہے، اور مصدر یا تو فاعل کا معنی دیا کرتے ہیں یا مصدر مفعول کا معنی دیتا ہے، اور لفظ قرآن یہاں مفعول کے معنی میں ہے، یعنی مقروء، قرآن بمعنی مقروء، قرآ سے مقروء پڑھا جانے والا، سب سے زیادہ کتاب کوئی پڑھی جاتی ہے تو یہ قرآن ہے، یہ وہ قرآن ہے جو سب سے زیادہ جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ اس کلمہ کا معنی ہے قرآن۔ آگے اس کی بہت ساری صفات ہیں جن کے اوپر انشاءاللہ تعالی اسی آج کی مجلس میں بات کی جائے گی۔ قرآن کے ایک لغتاً معنی جاننے کے بعد اس کا ایک شرعی معنی ہے کہ القرآن هو کلام اللہ الذی انزلہ علی نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باللفظ والمعنی للمتعبد بتلاوته واعجاز الخلق عن اتیان بمثله۔ قرآن وہ اللہ کا کلام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا، جس کے الفاظ بھی ہیں اور معنی بھی ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ قرآن ایک معنوی چیز ہے، اور جو الفاظ ہم بولتے ہیں یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ کہنا اور یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ قرآن الفاظ، لفظ جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا گیا، لفظ، اور اس الفاظ کے معانی ہیں، جو انسان ان الفاظ کو پڑھتا ہے اسے ثواب ملتا ہے، اور بطور عبادت کے ان الفاظ کی تلاوت کی جاتی ہے، اور مخلوق عاجز ہے اس جیسا کلام بنانے سے، اور مخلوق عاجز ہے اس جیسا کلام بنانے سے، یہ ہے وہ قرآن کا اصطلاحاً اور شرعاً معنی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید کے یہ اوراق، یہ کتاب جس میں قرآن مجید اس وقت پرنٹ ہو کے ہمارے سامنے آتا ہے، یہ مخلوق ہے، لیکن اس کے الفاظ جو پڑھے جاتے ہیں اور جو اس کے معانی ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے جو اللہ کی صفت ہے۔ یہ قرآن مجید، القرآن الکریم، جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا، جسے پڑھ کر عبادت کی جاتی ہے، تو اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے، اور اس کی حفاظت بھی اللہ نے اپنے ذمے لی ہے۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 میں اللہ نے فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کا فرمان ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اللہ کی ذات پہ قربان جائیں، اس آیت میں اللہ نے کس طرح یہ بیان فرما دیا، انا نحن نزلنا الذکر۔ سادہ سے الفاظ میں ترجمہ تو یہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے ہی اسے نازل فرمایا ہے، اس ذکر کو، اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لیکن آیت کو ذرا غور سے دیکھا جائے، آیت کے اندر ذرا غور سے کچھ تدبر کیا جائے، تو کچھ ایسی پنہاں باتیں بھی ہیں جسے جو ہے وہ اجاگر کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، انا نحنو، سب سے پہلے اللہ رب العزت نے جمع کی ضمیر سے اس اپنے بیان کو جاری فرمایا، جمع کی ضمیر۔ یاد رکھیں کہ اللہ کی ذات کو کسی طرح کی بھی شراکت برداشت نہیں ہے، کسی طرح کی بھی شراکت برداشت نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی بھی۔ تو جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اپنے خطاب میں، اپنے اللہ تعالی کے سامنے جب التجا کی جاتی ہے، تو وہاں پر بھی اللہ تعالی سے مفرد کی ضمیر، واحد کی ضمیر بولی جاتی ہے، اے اللہ تو یہ کر سکتا ہے، اے اللہ تو میرے اوپر رحم فرما، تم نہیں کہا جاتا۔ احادیث میں ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں ان میں سے دعا ہے، اللہم انت الاحد الصمد الذی لم یلد، اللہم انت الاحد الصمد، اللہم انت الاحد الصمد، جس میں انتا کی ضمیر ہے، اللہم انت، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ لیکن جب اللہ کی طرف سے خطاب آتا ہے تو اللہ تعالی اپنے بات کو بڑا کرنے کے لیے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، لیکن اللہ تعالی اپنی بات کو جو ہے وہ زور آور کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے اپنے خطاب اور الفاظ کو اس طرح فرمایا کہ انا، بے شک ہم نے۔ اس لیے کہ جب شاہی خطاب آتا ہے تو اس میں بڑے لوگ ہمیشہ جمع کے ساتھ بولتے ہیں، ہم نے یہ کر دیا، اور ہم فلاں ہوتے ہیں۔ اللہ کی ذات سب سے زیادہ کبریائی کے لائق ہے، اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، انا جمع کی ضمیر، گویا کہ بات بہت بڑی بیان ہوئی. نمبر دو، ضمیر ایک نہیں، نمبر دو ضمیر کو ایک بار انا کے ساتھ نہیں بلکہ تین دفعہ انا نحن نزلنا تین بار، ایک انا کے ساتھ ضمیر، نمبر دو نحن کی ضمیر، نمبر تین نزلنا کی ضمیر، تین دفعہ اس بات کو پکا کیا ہے کہ بے شک یقیناً پکی بات ہے کہ ہم نے ہی نازل فرمایا ہے. اور پھر شروع میں انا کی ضمیر لگا کر، انا حرف مشبہ بالفعل لگا کر تین دفعہ ضمیروں سے تاکید آتی ہے یقیناً ہم نے ہی اس ذکر کو نازل فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہی نازل فرمایا قرآن مجید کو. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ میں بھی اللہ نے تاکید فرمائی. اِنَّا حرف مشبہ بالفعل، نا ضمیر جمع کی، لَهُ لَحَافِظُونَ خبر مقدم اور مبتدا مؤخر، اور پھر اس کے مبتدا پر، مبتدا پر اس کی خبر پر، اس کے مبتدا خبر ہے، عفوا خبر پر جو ہے لام کو لگا کر، انا خبر مقدم نہیں ہے، انا کی ضمیر جو ہے وہی اس کا اسم ہے. لہو لحافظون میں خبر پہ لام تاکید لگا کر تاکید دی گئی ہے کہ یقیناً بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے نازل کرنے کی بھی اور اس کے حفاظت کرنے کی بھی ذمہ داری لی ہے، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب سے یہ قرآن مجید نازل ہوا بہت سے لوگوں نے اس میں آج تک رد و بدل کرنے کی کوشش کی ہے لیکن نہ کوئی آج تک کامیاب ہوا اور نہ ہی کوئی انسان قیامت کی دیواروں تک جو ہے وہ کامیاب ہو سکے گا. اللہ رب العزت نے سورۃ اسراء کی آیت نمبر 88 میں فرمایا ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. قُلْ، فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اعلان کر کے لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، سارے کے سارے انسان اور سارے کے سارے جنات اگر اس بات پہ جمع ہو جائیں کہ اس قرآن مجید کی طرح کی کوئی کلام، کوئی قرآن مجید کی مثل اس کی طرح کی کوئی کلام بنانے پہ جمع ہو جائیں تو لا یاتون بمثلہ، کبھی بھی ایسا کلام نہیں بنا سکتے ہیں. ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ بنے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ بنے، اس جیسا کلام کبھی نہیں بنا سکتے ہیں. سورۃ اسراء کی آیت نمبر 88 میں فرمایا ہے. قرآن مجید میں جگہ جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس قرآن مجید کی اہمیت کو جو ہے وہ بیان فرمایا ہے. بہت سارے مقامات ہیں، بہت سارے مقامات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اسی مفہوم کو جو ہے وہ بیان فرمایا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں یہ چیلنج بھی دیا ہے وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اور اگر تم کسی چیز کے بارے میں ذرہ برابر بھی تمہیں کوئی شک ہے، ذرہ برابر بھی اگر تمہیں کوئی شک ہے، وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو جاؤ میدان خالی ہے، کوئی ایک سورت اس طرح کی بنا کے لے کے آ جاؤ. وَادْعُوا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ کوئی تمہارے مددگار ہیں، کوئی حمایتی ہیں تو انہیں بھی بلا لو. اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اللہ نے فرمایا اگر تم نہیں کر سکتے ہو تو یاد رکھ لو تم کر بھی نہیں سکو گے، تو ڈر جاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، جو آگ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، جو آگ کے تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب کے بارے میں، اس کی اہمیت کے بارے میں بہت سارے مقامات پہ ایسا ہی اعلان فرمایا ہے. اسی طرح قرآن مجید کے فضائل جو ہیں، یہ جو بات ابھی میں بیان کر رہا تھا، اس قرآن مجید کی اہمیت کیا ہے، کتنی بڑی کتاب ہے، اس کے فضائل میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی بیان فرمایا ہے. کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور بإذن ربهم الی صراط العزیز الحمید. سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 1 میں فرمایا کہ یہ اللہ کی کتاب وہ ہے جسے ہم نے اس لیے نازل فرمایا ہے، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے آئیں. بإذن ربهم، ان کے رب کی اجازت سے، الی صراط العزیز الحمید، اس غالب اور تعریف والی ذات کی طرف، اس طرف جو ہے لے کے آئیں. تو یہ اس قرآن مجید کی فضائل میں سے ہے کہ یہ ظلمات سے نکال کر روشنیوں کی طرف جو ہے وہ لے کے آتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 170 میں، والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المحسنین جو لوگ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے اجر کو ہم کبھی ضائع نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے جو اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ کر اس کے مطابق چلتے ہیں. اسی طرح اللہ نے سورۃ انعام کی آیت نمبر 155 میں فرمایا ہے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور یہ کتاب جسے ہم نے نازل فرمایا ہے یہ مبارک ہے، اس کی اتباع کرو اور اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ تمہارے اوپر جو ہے وہ رحم کیا جائے. قرآن مجید کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارک میں بھی اس قرآن مجید کے بہت سارے جو ہے وہ فضائل بیان فرمائے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ تعالی اہلین من الناس، قالوا یا رسول اللہ من ہم؟ قال ہم اہل القرآن اہل اللہ وخاصته. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ اللہ کے بندوں میں سے ایسے بندے بھی ہیں جو اللہ کے خاص بندے ہیں. ان للہ تعالی اہلین من الناس، جو اللہ کے خاص سے اہل ہیں، کچھ ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں. قالوا یا رسول اللہ من ہم؟ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہیں جو اللہ کے اہل ہیں، جو اللہ کے گھرانے سے ہیں، اہل ہیں، اہلین من الناس؟ قالوا یا رسول اللہ من ہم؟ قال اہل القرآن اہل اللہ وخاصته. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل اللہ وہ لوگ ہیں جو اہل القرآن ہیں، قرآن مجید کے ساتھ لگاؤ رکھتے ہیں، اسے پڑھتے رہتے ہیں، اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس پہ جو ہے وہ عمل کرتے ہیں. صحیح الجامع میں 165 نمبر پہ اس روایت کو دیکھا جا سکتا ہے. حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرا القرآن فانه یاتی یوم القیامه شفیعا لاصحابہ. او لوگوں، قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، قیامت والے دن یہ قرآن مجید اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا، ان کی سفارش کرے گا، اللہ کے ہاں ان کا سفارشی بن کے آئے گا۔ امام مسلم نے اس حدیث کو بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقال لصاحب القرآن اقرا وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فان منزلتک عند آخر آیۃ تقرأها۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن قاری قرآن سے کہا جائے گا، پڑھ اور درجات کو چڑھتا جا اور تلاوت کرتا جا جس طرح تو دنیا میں تلاوت کرتا تھا۔ فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَأُهَا، تیرا ٹھکانہ سب وہاں ہوگا جہاں تو آخری آیت جو ہے وہ پڑھے گا، جہاں تو آخری آیت پڑھے گا وہاں پہ جا کے تیرا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ صحیح الجامع میں یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یسلون کتاب اللہ ویتدارسونہ فیما بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتهم الملائکہ وذکرهم اللہ فی من عندہ۔ رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی کچھ لوگ کچھ قوم اللہ کے گھر میں جمع ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اسے سیکھتے ہیں آپس میں، مگر لازم ایسا ہوتا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت نازل کی جاتی ہے، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیرے میں لے لیتے ہیں، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کا تذکرہ کر رہا ہوتا ہے، ان لوگوں کے اس مخلوق کے درمیان جو اللہ کے پاس موجود ہے، وہاں اللہ بیٹھ کر اس ایک ادنا سے انسان کو یاد کر رہا ہوتا ہے جس کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں، جسے کوئی جانتا نہیں، جس کی کوئی شہرت نہیں ہے، لیکن اللہ کی کتاب کو پڑھنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا وہاں پہ تذکرہ کر رہے ہیں، جو فرشتوں کی مجلس ہے اس میں میرا بندہ فلاں جو ہے وہ قرآن مجید جو ہے وہ پڑھتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنا والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ صحیح الجامع میں اس روایت کو دیکھا جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو کوئی قرآن مجید میں سے ایک حرف پڑھتا ہے اسے ایک نیکی ملتی ہے، اور ایک نیکی دس نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، نہیں، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے۔ گویا کہ الف لام میم پڑھنے کی بنیاد پہ 30 نیکیاں جو ہے وہ اللہ تعالی کی طرف سے اسے جو ہے وہ مل رہی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ سب کچھ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند احادیث بیان کر کے بات کو آگے چلاتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرین۔ مسلم کی روایت ہے کہ اللہ رب العزت اس قرآن مجید کے ذریعے بہت سے لوگوں کو بلند کر دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو نیچا کر دیتا ہے۔ جو لوگ اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے وہ بلند کر دیتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں، آج دنیا میں ہم سمجھتے ہیں فلاں یہ بڑا ہے، فلاں اچھا ہے، فلاں جو ہے اس کے پاس اتنی دولت ہے، اتنی سہولیات ہیں، وہ بڑا ہے، وہ فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے۔ لیکن معیار اللہ تعالیٰ نے فرمایا، معیار یہ ہے اور سب سے بہتر وہ لوگ ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین وہ انسان ہیں، وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید کو سیکھتے ہیں اور آگے جو ہیں وہ سکھاتے ہیں، سیکھتے ہیں اور آگے جو ہیں وہ سکھاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حسد الا فتنتین، رجل آتاه اللہ القرآن فهو يتلو آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه اللہ مالا فهو ينفق آناء الليل وآناء النهار۔ متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں کسی چیز میں رشک کیا جا سکتا مگر دو چیزیں ایسی ہیں جو قابل رشک ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو قابل رشک ہیں، جس میں انسان کا رشک، اس کے ساتھ غبطہ اور رشک کیا جا سکتا ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ رجل آتاہ اللہ القرآن، پہلا وہ آدمی جسے اللہ نے قرآن کی دولت دی ہو اور وہ دن رات لگا ہوا ہے اس کی تلاوت کرنے میں، اور دوسرا وہ انسان جسے اللہ نے مال کی نعمت دی ہو اور وہ دن رات لگا ہوا ہے اس کو جو ہے وہ خرچ کرنے میں۔ یہ ہے وہ قرآن مجید، یہ ہے وہ اللہ کی کتاب، جسے جاننا سمجھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید کی اہمیت اور فضائل کو جاننے کے بعد ہم چند ایک معلومات قرآن مجید کے بارے میں جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے سب سے پہلے نام اسماء القرآن، علماء قرآن، علماء مفسرین نے قرآن مجید کے اسماء اور القاب کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک تو وہ نام ہیں جو اس قرآن مجید کی ذات کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہیں، جس سے گویا کہ علم کہہ سکتے ہیں، اس کے لیے جو خاص اس سے جو ہے یہ قرآن مجید کی ذات مراد لی گئی ہے۔ چند نام، پہلا مجموعہ جو ہے وہ ان کا ہے۔ نمبر ایک الکتاب، سورۃ یوسف کی آیت نمبر دو میں فرمایا، تلک آیات الکتاب المبین، الکتاب، الکتاب المبین، تو کتاب اس کا نام ہے۔ نمبر دو القرآن، سورۃ اسراء کی آیت نمبر نو میں فرمایا، ان ھذا القرآن یهدی للتی ہی اقوم، ان ھذا القرآن یهدی للتی ہی اقوم۔ نمبر تین کلام اللہ، اللہ کا فرمان ہے، فاجرہ حتی یسمع کلام اللہ، فاجرہ حتی یسمع کلام اللہ۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 6 میں فرمایا کلام اللہ، تو کلام اللہ یہ بھی اس قرآن مجید کا نام ہے۔ نمبر چار الروح، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، سورۃ شعراء کی آیت نمبر 52 میں فرمایا روحًا مِّنْ أَمْرِنَا، الروح بھی اس قرآن مجید کا نام ہے۔ نمبر پانچ التنزیل، التنزیل، نمبر پانچ التنزیل، التنزیل بھی اس کا ایک نام ہے، اللہ کا فرمان ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، سورة شعراء کی آیت نمبر 192 میں فرمایا۔ اسی طرح الامر، اللہ کا فرمان ہے، ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ، سورة طلاق کی آیت نمبر 5 میں فرمایا ہے۔ اسی طرح القول، اللہ کا فرمان ہے، وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، سورة قصص کی آیت نمبر 51 میں فرمایا۔ نمبر آٹھ الوحی، انما انذرکم بالوحی، انما انذرکم بالوحی، سورة انبیاء کی آیت نمبر 45 میں فرمایا۔ تو یہ ہے قرآن مجید کے وہ نام جو قرآن مجید میں ہی وارد ہیں اور جن سے قرآن مجید کی ذات جو ہے وہ مقصود ہے. ذات جو ہے جو مقصود ہے وہ جو ہے اس سے جو ہے وہ مقصود ہے. تو یہ قرآن مجید کے وہ ذاتی جو ہے وہ نام ہے. اسی طرح دوسرا مجموعہ وہ ہے, دوسرا مجموعہ وہ ہے جو قرآن مجید کے نام تو ہیں لیکن وہ صفات کے اعتبار سے ہیں, صفات کے لحاظ سے ہیں, صفاتی اعتبار سے نام بنتے ہیں, صفات کے اعتبار سے. نمبر ایک الکریم, نمبر ایک الکریم, انہ لقرآن کریم, سورۃ واقعہ کی آیت نمبر 77 میں فرمایا انہ لقرآن کریم. نمبر دو المجید, نمبر دو المجید, اللہ تعالیٰ کا فرمان بل ہوا قرآن مجید, سورۃ بروج کی آیت نمبر 21 میں فرمایا. اسی طرح العزیز انہ لکتاب عزیز, سورۃ فصلت کی آیت نمبر 41 میں فرمایا. اسی طرح الحکیم والعلی, الحکیم اور العلی, اللہ نے فرمایا وانہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم, لعلی حکیم, سورۃ زخرف کی آیت نمبر 4 میں فرمایا. تو یہ بھی اس کا ایک صفاتی نام ہے. الصدق والذی جاء بالصدق وصدق به, سورۃ زمر کی آیت نمبر 33 میں فرمایا. اسی طرح الحق, اللہ کا فرمان ہے ان هذا لهو القصص الحق, سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 62. اسی طرح المبارک, اللہ کا فرمان ہے کتاب انزلناه الیک مبارک مبارک, سورۃ الصاد کی آیت نمبر 29. اسی طرح العجب قرآن عجبا, سورۃ جن کی آیت نمبر 29. اسی طرح العلم, اللہ کا فرمان وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ, سورۃ رعد کی آیت نمبر 37. تو یہ نو نام ایسے ہیں جو قرآن مجید کے صفاتی نام ہیں, الکریم, المجید, العزیز, الحکیم, العلی, الصدق, الحق, المبارک, العجب, العلم. یہ قرآن مجید کیا وہ صفاتی نام ہیں, وہ صفات جو قرآن مجید کی ذات کی طرف متوجہ ہیں. اور اسی طرح تیسرا مجموعہ قرآن مجید کے ان ناموں کا ہے جو صفاتی نام ہیں, لیکن یہ وہ صفاتی نام ہیں جو قرآن مجید کا تعلق اور اثر آگے لوگوں پر ہوتا ہے اس کے لحاظ سے یہ صفات ہیں. ایک ہے ذات کے اعتبار سے, وہ مجید ہے, کریم ہے, عزیز ہے, حکیم ہے, صدق ہے, مبارک ہے. اور ایک اس کی وہ صفات ہیں جو لوگوں پر اثر انداز ہونے کے اعتبار سے ہیں. الہدى ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین, ہدن ہدن للمتقین, سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 2 میں فرمایا. الرحمہ ہدن و رحمت للمحسنین, سورۃ لقمان کی آیت نمبر 3 میں فرمایا. الذکر وہذا ذکر مبارک انزلناہ, سورۃ انبیاء کی آیت نبر 5 میں فرمایا. الموعظہ هذا بیان للناس وهدى وموعظة للمتقین, سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 138 میں فرمایا. الشفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء, سورۃ اسراء کی آیت نمبر 82 میں فرمایا. التذکرہ, اللہ تعالیٰ کا فرمان کلا انه تذکرہ, سورۃ مدثر کی آیت نمبر 54 میں فرمایا. المبین, اللہ کا فرمان تلک آیات الکتاب المبین, سورۃ یوسف کی آیت نمبر 2 میں فرمایا. البلاغ انہا ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین, سورۃ انبیاء آیت نمبر 105. البشیر والنذیر, اللہ کا فرمان بشیرا و نذیرا فاعرض, سورت فصلت کی آیت نمبر 4 میں فرمایا البصائر هذا بصائر للناس، سورۃ جاثیہ کی آیت نمبر 20 میں فرمایا البیان هذا بیان للناس، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 138 میں فرمایا النور وانزلنا الیکم نورا مبینا، سورۃ النساء کی آیت نمبر 174 میں فرمایا الفرقان تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 1 میں فرمایا۔ تو یہ وہ نام ہیں الہدا، الرحمہ، الذکر، الموعظہ، الشفا، التذکرہ، المبین، البلاغ، البشیر، والنذیر، البصائر، البیان، النور، الفرقان۔ یہ 13 وہ نام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کی ان صفات کو گنوایا ہے جن کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، جن کا تعلق جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ 8 وہ نام ہیں جو ذات کی طرف متوجہ ہیں، اور 9 وہ نام ہیں جو اس قرآن مجید کی ذات کی صفات بیان ہوئی ہیں۔ 8 اور 9 جو ہیں یہ ہو گئے 17 ہو گئے، 17 ہو گئے، اور آگے 13 وہ نام ہیں، 13 وہ نام ہیں جو کہ ان صفات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں جو آگے اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے قرآن مجید کے اندر ہی قرآن مجید کو مختلف انداز میں تقریباً کوئی 30 ناموں کے قریب جو ہے اس قرآن مجید کو جو ہے وہ پکارا گیا ہے۔ قرآن مجید کے اسماء اور نام جاننے کے بعد قرآن مجید کے اندر جو آیات ہیں ان کی تعداد کتنی ہے اور کتنی آیات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید کی آیات کی تعداد 6000 تو ہے۔ اب 6000 سے اوپر کتنی ہے اس میں کچھ اختلاف ہے، 6204، 6214، 6219، 6225، 6226، 6236۔ قرآن مجید کی آیات کی تعداد کے بارے میں یہ اختلاف کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ جن لوگوں نے 6236 کہا ہے اور جن لوگوں نے ٹوٹل 6000 کہہ دیا ہے کہ آیات جو ہے وہ 236 کوئی زیادہ آیات آ گئی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ایسا ہوتا ہے، نمبر 1 کہ بسم اللہ آیا ہر ایک سورت کی ایک مستقل آیت ہے، اگر اس کی ہر ایک سورت کے ساتھ بسم اللہ کو بھی بطور آیت کے شمار کیا جائے تو 114 آیات کا اضافہ ہو جائے گا، اور اگر اسے ایک ہی آیت شمار کیا جائے تو پھر 114 کم ہو جائیں گے، یعنی اعداد و شمار کرنے میں فرق ہے۔ اسی طرح کچھ آیات ایسی ہیں کہ اب مثال کے طور پہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ ایک ہی آیت ہے یا دو آیات ہیں؟ کچھ لوگوں نے اسے ایک ہی آیت شمار کیا ہے اور کچھ لوگوں نے اسے دو آیات جو ہے وہ شمار کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے جو ہے وہ اختلاف ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیات پہ وقف کیا کرتے تھے اور کبھی کبھی وقف کیے بغیر آیت کو آگے ملا لیتے تھے، اس لیے زیادہ تر فرق پتہ نہ چل سکا کہ یقیناً جو ہے یہاں پر آیت لازمی ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے بعض مقامات پہ اختلاف ہونے کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے۔ باقی یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات وہی ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، جو سورۃ الفاتحہ الحمدللہ سے شروع ہو کر اور پھر والناس کے آخر میں من الجنتی والناس میں جا کے ختم ہوتی ہیں. یہی آیات ہیں جن کی تعداد جو ہے وہ یہ بیان کی گئی ہے. قرآن مجید کی سورتوں کی تعداد 114 ہیں، جس میں سے 86 سورتیں مکی ہیں اور 28 سورتیں 28 جو ہیں یہ مدنی سورت ہیں. یہ مدنی سورتیں ہیں، مدنی سورتیں ہیں، یعنی 86 سورتیں مکی ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، اور 28 وہ سورتیں ہیں 28 جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں. سب سے بڑی سورت قرآن مجید میں سورت البقرہ ہے، اور سب سے چھوٹی سورت جو ہے وہ سورت الکوثر ہے. قرآن مجید کی سورتوں کو، قرآن مجید کی سورتوں کو جو ہے اس طرح کر کے تقسیم کیا گیا ہے کہ سورتیں سبع طوال ہیں، المعون ہیں، اور المثانی ہیں، اور المفصل ہیں. سبع طوال وہ سورتیں کہلاتی ہیں جو سورت بقرہ کے شروع سے لے کے سورت اعراف کے آخر تک ہیں. یہ سورتیں جو ہیں 6 سورتیں ہیں، اور ساتویں سورت کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ یہ اکیلی انفال ہے، یہ انفال کے ساتھ سورت البرا بھی ساتھ ہے، سورت البرا بھی ساتھ ہے. تو سورت الانفال اکیلی ہے، یہ سورت الانفال اور سورت توبہ ایک ہی سورت ہے، اس لیے درمیان میں بسم اللہ نہیں لکھا جاتا سورت البرا کے شروع میں کہ یہ کہیں سورت انفال کا حصہ تو نہیں ہے، اس لیے درمیان میں اسے بسم اللہ نہیں لکھا گیا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ یہ سورت انفال ہی کا ایک حصہ ہو. تو ساتویں سورت آیا اکیلی جو ہے، جی اکیلی جو ہے ساتویں سورت سورت انفال ہے یا سورت برا ہے. تو یہ سات سورتیں سبع طوال کہلاتی ہیں، سورت سبع، یہ سورتیں سبع طوال کہلاتی ہیں، سات لمبی سورتیں جو ہے وہ کہلاتی ہیں. جی اور یہ بھی اختلاف ہے کہ ساتویں سورت جو ہے، ساتویں سورت جو ہے وہ سورت ہے، یعنی سورت یونس ہے، سورت یونس ہے. اگر سورت برا اور سورت انفال کو ایک ہی سورت بنا لیا جائے تو پھر ساتویں سورت یونس بنتی ہے، اور اگر اسے الگ الگ رکھا جائے تو پھر ساتویں سورت جو ہے وہ سورت برا ہی بنتی ہے. اس کے بعد وہ سورتیں ہیں جنہیں میعون کہا جاتا ہے، میعون مئت سے ہے، جس کا معنی ہے وہ سورتیں جن کی آیات جو ہیں 100 کے قریب قریب ہیں، 100 کے قریب قریب ہیں. اس کے بعد ایسی سورتیں آتی ہیں جنہیں مثانی کہا جاتا ہے، یہ وہ سورتیں ہیں جو 100 سے کم آیات والی سورتیں ہیں، مثانی جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ان میں ایسا ہوتا ہے کہ بار بار اس لحاظ سے جو ہے وہ مقرر ہو کے جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہیں، اتنی آیات اتنی آیات کی. جس طرح کے مثال کے طور پہ یہ سورتیں 28 سپارے کی ہیں، 29 سپارے کی ہیں، اسی طرح 27 سپارے کی ہیں، اسی طرح 26 سپارے کی ہیں. یہ سورتیں جو ہے یہ مثانی کہلاتی ہیں، اور مثانی کے بعد جو ہے وہ مفصل سورتیں ہیں، یعنی مثانی کے بعد کی مفصل سورتیں ہیں جو مثانی کے بعد آتی ہیں، اور یہ چھوٹی سورتیں ہیں. پھر یہ جو مثانی ہیں انہیں جو ہے پھر آگے جو ہے مثانی جو ہے پھر انہیں جو ہے آگے تین حصوں میں جو ہے وہ تقسیم کیا گیا ہے. کہ یہ مثانی کہاں سے شروع ہوتی ہیں، یہ بھی کہا گیا کہ سورت صافات سے، یہ بھی کہا گیا سورت فتح کے شروع سے، اور یہ بھی کہا گیا کہ سورت حجرات کے شروع سے، اور یہ بھی کہا گیا کہ سورت قاف کے شروع سے مفصل شروع ہوتی ہیں، اور پھر وہاں سے لے کے سورت بروج تک مفصل جو ہے وہ طوال ہیں، اور پھر سورت بروج سے لے کے سورت بینات تک جو ہے مفصل اوساط ہیں، اور پھر جو ہے مفصل قصار جو ہیں وہ بینات سے لے کے سورت الناس تک جو ہیں یہ کہلاتی ہیں. یہ ہے قرآن مجید کی سورتوں کی تقسیم، سبع طوال، مئون، مثانی اور مفصل. اور اس کے بعد قرآن مجید کے جو مفصل یعنی یہ جو قرآن مجید کی یعنی صورتوں سبع طوال تو اس لیے کہا گیا کہ وہ لمبی صورتیں ہیں، مئون 100 کے قریب قریب ہیں، مثانی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر آ رہی ہیں، اور مفصل جو ہے صورتیں جو الگ الگ ہو رہی ہوتی ہیں فاصلے کے ساتھ، تھوڑے تھوڑے فاصلے کے ساتھ جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہیں، یہ جو مفصل، اور پھر یہ مفصل جو ہیں جی، اور یہ جو ہے یعنی اور پھر یہ مفصل کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا تاکہ جو ہے یہ مفصل تھوڑی سی لمبی ہیں، اور یہ مفصل جو ہے وہ درمیان والی ہیں، اور یہ مفصل جو ہیں وہ قصار ہیں۔ قرآن مجید کے حروف جو ہیں، حرف اگر حرفوں کو شمار کیا جائے، قرآن مجید کے حرفوں کو اگر شمار کیا جائے تو یہ بنتے ہیں تقریباً 320,015 جو ہے وہ حرف بنتے ہیں اگر اسے جو ہے وہ شمار کیا جائے، 320,015۔ اور اگر قرآن مجید کے کلمات کو شمار کیا جائے، کلمات کو، تو اس میں اختلاف ہے، اس لیے کہ کوئی انسان ایک کلمے کو ایک کہے گا اور کوئی انسان اس کلمے کو، مثال کے طور پہ الحمد ہے، تو کوئی انسان اس کو ایک ہی کلمہ کہہ دے گا، اور کوئی انسان الف لام کو الگ کلمہ شمار کرے گا اور حمد کو الگ کلمہ شمار کرے گا، تو اس اعتبار سے کلمات کے اختلاف، تعداد میں اختلاف ہے کہ 70,439 ہیں یا 70,934 ہیں یا 70,437 ہیں یا 70,270 ہے، یہ ہے اختلاف کی وجہ۔ قرآن مجید میں سب سے پہلی آیات نازل ہونے میں علی الاطلاق جو سب سے پہلے آیات نازل ہوئی، سورۃ علق کے شروع کی آیات، 5 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ آیات نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ اور سب سے آخر میں نازل ہونے والی قرآن مجید کی آیت سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 281 نمبر آیت ہے، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ اللہ اکبر، یہ کہا جاتا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے درمیان صرف اور صرف 9 راتوں کا جو ہے وہ فاصلہ ہے، 9 راتوں کے بعد جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے تھے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ قرآن مجید کی نزول کی ابتدا سب سے پہلے سورۃ علق کی 5 آیات نازل ہوئیں، اور یہ آیات، اس کا نزول شروع ہوا سوار کا دن تھا، یعنی سوار کی رات تھی، 17 رمضان کو، اور ہجرت سے 13 سال پہلے، تقریباً 609 میلادی بنتی ہے، یعنی عیسوی کے اعتبار سے، جس میں رمضان مبارک کی 17 تاریخ سوار کا دن صبح تھا، اس کی رات کو یہ آیات نازل ہوئی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر جو ہے وہ 40 سال پوری ہو چکی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 13 سال رہے، اور مدینہ میں جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال رہے۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر 63 سال، یعنی 63 سال جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی۔ اس اعتبار سے قرآن مجید کا نزول 23 سال میں جو ہے وہ پورا ہوا ہے۔ قرآن مجید کس طرح کر کے نازل ہوا؟ قرآن مجید کیفیت نزول القرآن، سب سے پہلے تو قرآن مجید پورے کے پورے کو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے اندر لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے بیت العزہ آسمان دنیا پہ جو اللہ کا گھر ہے اس پہ نازل فرمایا، اور اسی کے بارے میں سورۃ القدر کی آیت نمبر ایک میں ارشاد ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، انزلناه فی لیلۃ مبارکہ، اور پھر وہاں سے بیت العزہ سے زمین پہ حالات کے مطابق، واقعات کے مطابق، اور جس طرح حوادث ہوتے رہے اسی طرح اس قرآن مجید کو ابراہیل علیہ السلام کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ 23 سال میں تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ نازل کیا گیا، اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ اسراء کی آیت نمبر 106 میں، وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْسٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں پہ اسے پڑھ کر سنائیں ٹھہر ٹھہر کر، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے وہ نازل فرمایا ہے۔ قرآن مجید کے تھوڑے تھوڑے نازل ہونے میں حکمت کیا ہے، وہ کیا حکمت ہے جس کی وجہ سے قرآن مجید جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا نازل کیا گیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کا یہ اعتراض نقل کیا کہ وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدۃ، کہ ایک دفعہ کیوں نہیں نازل کر دیا گیا قرآن مجید، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک لنثبت به فؤادک، تاکہ ہم آپ کے دل کو ثابت رکھ سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑے مشن پہ بھیجا گیا تھا، پوری دنیا جو ایک راستے سے، ایک ٹرین پٹری سے اتر چکی تھی، اسے سیدھا جو ہے وہ لانا تھا، ایک بہت بڑا مشن تھا جسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کر کے صحیح طرح جو ہے وہ پورا کیا جا سکتا تھا۔ یہ حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے، اس کی حکمت بیان فرمائی، کذالک لنثبت به فؤادک، اسی طرح اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے نازل کیا گیا تاکہ اسے حفظ کیا جائے، اس کے معانی پہ تدبر کیا جائے۔ ایک بات کبھی غور کیجئے گا، آج کل ہمارے اندر یہ بات پیدا ہو گئی ہے، بلکہ ہے یقیناً، کہ ہم جانتے ہیں کہ فلاں قرآن مجید کا حافظ ہے اور فلاں قرآن مجید کا حافظ نہیں ہے۔ جی، یہ حافظ قرآن ہے اور یہ حافظ قرآن نہیں ہے، لیکن جب ہم صحابہ کی زندگی دیکھتے ہیں تو یہ والی تقسیم نظر نہیں آتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ چند صحابہ کے نام یہ نمایاں ضرور موجود ہیں کہ یہ قاری قرآن تھے، لیکن اس قاری قرآن کا مفہوم حفظ نہیں ہے، بلکہ ان کے وہ یعنی اچھی آواز، اچھی ادائیگی، اس میں عمدگی، وہ ان سے مراد ہے عبی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دوسرے صحابہ جو تھے جو قراءت میں جو ہے وہ مہارت رکھتے تھے۔ لیکن حافظ قرآن، یہ تقسیم صحابہ میں موجود نہیں ہے، اس لیے کہ جتنا قرآن مجید نازل ہوتا تھا وہ ہر صحابی اسے حفظ کر لیتا تھا، تو یہ تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی صحابی ہو اور حافظ قرآن نہ ہو، اس لیے اس چیز کی تقسیم ان کے اندر موجود نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ حافظ قرآن ہے اور یہ وہ حافظ قرآن جو ہے وہ نہیں ہے، یہ والی تقسیم ان صحابہ میں نہیں ہے۔ تو تھوڑا تھوڑا قرآن مجید کے نازل ہونے میں یہ بھی ایک حکمت کار فرما تھی تاکہ اس قرآن مجید کو آسانی کے ساتھ حفظ کیا جا سکتا ہو اور اس کے معنی پہ تدبر کیا جا سکتا ہو۔ اسی طرح حکمت میں ایک یہ بھی حکمت تھی کہ تربیت کا اصول یہ ہے کہ اس کو آہستہ آہستہ کر کے تربیت دی جائے، التدرج فی التشریع و تربیت الامہ، فقد بدا القرآن باصول الایمان ثم جاء تفصیل الاحکام تدریجا، قرآن مجید نے نزول میں ایمان سے شروع کیا اور آہستہ آہستہ مسائل پہ جو ہے وہ لایا گیا۔ اور چوتھی حکمت یہ تھی تاکہ ہر واقعات آنے والے واقعات کو جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ گھیرا جا سکے، جیسا ایک واقعہ نازل ہوتا اسی طرح جو ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات نازل ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید کے اس نزول کے اقسام ہیں، ایک تو وہ نزول ہے جو ابتداءً ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی واقعہ پیش آیا ہو اور پھر ہی قرآن مجید آیا، نہیں، بلکہ بغیر کسی واقعے کے، بغیر کسی سبب کے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید کا نزول ہوتا رہتا تھا، اور یہ غالب ہے، اکثر آیات ایسے ہی ہیں۔ اور دوسری قسم وہ ہے قرآن مجید کی کہ جس سے کوئی پہلے سبب واقع ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، اور پھر اس کا آگے جو ہے وہ مسبب ہوتا ہے، ایک سبب کے نتیجے میں کوئی سبب ہوتا ہے جسے ہم شان نزول کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد قرآن مجید کا جو ہے وہ نزول ہوتا، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کیا گیا، اس کے جواب میں فرمایا یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، اسی طرح سورۃ مجادلہ میں قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجیہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما، سورۃ مجادلہ کے آیت نمبر ایک میں ایک پہلے جو ہے سبب ہوتا ہے اور پھر اس کے لیے آگے حل جو ہے وہ نازل کیا گیا، یعنی اسباب نزول قرآن مجید کا نزول ابتداءً ہے یا ان اسباب کے ساتھ ہے کہ پہلے کوئی نہ کوئی اسباب رونما ہوئے اور پھر جو ہے اس قرآن مجید کا جو ہے وہ نزول ہوا۔ جی، قرآن مجید کے ان دو قسموں میں جو قرآن مجید کی دوسری قسم ہے، اسباب کی بنیاد پہ نازل ہوا جسے ہم سبب نزول کہتے ہیں، اس سبب نزول سے جاننے کے بھی بہت سارے فوائد ہیں کہ یہ قرآن مجید کے جو اسباب النزول ہیں انہیں جو ہے وہ جانا جائے، اس لیے کہ بعض دفعہ آیات کو صحیح معنی میں انسان سمجھ لیتا ہے، اس جواب کو انسان تب سمجھتا ہے جب یہ پتا ہو کہ سوال کون کیا گیا تھا، جب جو ہے وہ یعنی کون سا سوال کیا گیا تھا تب انسان کو جواب جو ہے وہ سمجھ آتا ہے، صحیح معنی میں سمجھتا ہے۔ اسی طرح بعض آیات کا جس میں ایسے واقعات کی بنیاد پہ نازل ہوئے کہ واقعہ اس وقت کے بارے میں، مثال کے طور پہ نازل ہونے والی آیات جب ان کا سبب نزول جانا جائے تو ان آیات کو سمجھنا آسان ہوتا ہے کہ کتنا بڑا جو ہے وہ واقعہ ہوا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان صحابہ کی برات ظاہر کر دی جن کے اوپر کوئی نہ کوئی برائی جو ہے وہ لوگوں نے بیان کی تھی۔ اچھا، قرآن مجید کے یعنی پہلا فائدہ یہ ہے کہ جواب انسان کو سمجھتا اس وقت ہے جب سوال کا پتہ ہو، تو بہت سارے آیات کسی نہ کسی سوال کیا گیا اور اللہ نے قرآن مجید کو نازل فرما دیا، تو اس آیات کو صحیح طرح سمجھا جاتا ہے جب یہ بتاؤ کہ سوال کون سا کیا گیا تھا۔ تو اسباب نزول کو جاننے کی وجہ سے قرآن مجید کے فہم میں آسانی پیدا ہوتی ہے، یہی پہلی چیز تھی۔ اور دوسری چیز، کچھ واقعات ایسے ہوئے، جی آگے جو ہے قرآن مجید کے بارے میں ایک بات ذرا ذہن میں رکھ لیجئے کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ چونکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت کم شخصیات کے نام، جو بھی واقعات رونما ہوتے رہے ہیں، شخصیات کے نام یا جگہوں کے نام، اس طرح کر کے بہت ساری باتوں کو ایک اجمالی لحاظ سے بیان کر دیا ہے تاکہ یہ کتاب قانون بن سکے قیامت تک کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید کوئی ہسٹری کی کتاب ہو اور کوئی تاریخی کتاب ہو جس میں خاص طور پہ جگہوں کے اوپر جو ہے وہ بحث کی جاتی ہو، فلاں جگہ یہ ہوا، فلاں شخص کے ساتھ یہ ہوا، زیادہ تر اشخاص اور جگہوں کو مبہم کر کے اصل وہ چیز بیان کرنا چاہیے ہے جو آگے تک قیامت کے تک کے لوگوں کے لیے قانون اور ضابطہ جو ہے وہ بن سکتی ہو۔ قرآن مجید کی ترتیب، جب ہم قرآن مجید کی ترتیب لیتے ہیں تو اس ترتیب میں تین چیزیں آتی ہیں۔ نمبر ایک کلمات کی ترتیب، نمبر دو آیات کی ترتیب، اور نمبر تین سورتوں کی ترتیب۔ جو قرآن مجید کی کلمات کی ترتیب ہے کہ پہلے یہ کلمہ پھر یہ کلمہ پھر یہ کلمہ، یہ ترتیب اللہ تعالی کی طرف سے ایسے ہی تھی، اور اسی پہ اجماع ہے کہ قرآن مجید کے کلمات اسی طرح ہی اللہ تعالی نے نازل فرمائے اسی ترتیب کے ساتھ۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ للمتقین ہدی، ایسا نہیں ہے۔ ترتیب جو ہمارے سامنے ہے یہی کلمات کی ترتیب اللہ تعالی کی طرف سے، اور اسی پہ اجماع ہے۔ دوسری ترتیب ہے آیات کی ترتیب، کہ آیات کی جو ترتیب اس وقت موجود ہے یہ ترتیب کیا ہے؟ تو یاد رکھ لیں کہ آیات کی ترتیب کے ایک آیت جس جگہ پہ ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی تھی، یہ والی آیات کی ترتیب بھی نصاً اور اجماعاً ایسے ہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توقیفی ہی ہے۔ تیسری ترتیب صورتوں کی، کہ یہ صورت پہلے ہے اور یہ صورت بعد میں ہے، اس میں جو ہے یہ کچھ اختلاف ہے کچھ صورتوں کے بارے میں کہ پہلے کون سی صورت ہے اور بعد میں کون سی صورت ہے، اور اس اختلاف میں کوئی زیادہ اثر انداز بھی نہیں ہوتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ مواقع پہ صورتوں کو غیر مرتب انداز سے پڑھا، کہ ایک رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ کی تلاوت فرمائی، پھر سورۃ النساء کی تلاوت فرمائی، اور پھر جو ہے وہ سورۃ آل عمران کی تلاوت فرمائی۔ تو سورتوں کی ترتیب جو ہے یہ اگر پڑھنے میں نہ بھی رکھی جائے تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہوتا ہے، اس لیے سورتوں کی ترتیب میں بعض جگہوں پہ اختلاف ہے، لیکن کلمات کی ترتیب یا آیات کی ترتیب میں کوئی جو ہے وہ اختلاف نہیں ہے، یہ اسی طرح جو ہے وہ نصاً اور اجماعاً جو ہے وہ ثابت ہے۔ یہ ہے قرآن مجید کے بارے میں چند ایک یعنی باتیں جن کا سمجھنا یا جن کو سمجھ کر جو ہے انسان جو ہے وہ اس قرآن مجید پہ جو ہے وہ ایمان لا سکتا ہے، یا انسان کے اس قرآن مجید کے ایمان پہ جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارا درس یہی تک ہی رہے گا، اور کچھ آگے مزید معلومات ہیں جن کو ہم انشاءاللہ تعالی کل کے سبق میں اور کل کے درس میں جو ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج کا ہمارا سبق یہیں تک ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی جو ہے ان تمام چیزوں کو سمجھ کر ہمیں جو ہے وہ قرآن مجید پہ صحیح طرح جو ہے وہ عمل کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔